أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فردك الدرود بجمع محمد وعلى الله.
اللهم صل على
محمد وعلى آله وصحبه. فردك الدرود بجمع محمد وعلى الله. فردك الدرود بجمع محمد وعلى الله. دین کی خاطر جماؤں، دین کی خاطر سوچیں، سمجھیں اور فکر کریں. نبی اکرم نے یہ روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ انسانوں کی فضیلت ہے کہ خدا تعالیٰ اگر کسی انسان کو فضیلت دینا چاہتا ہے تو اس پر احسان کرتا ہے، تو انہیں دین کے اندر غور و فکر کی صلاحیت سے نواز کرتا ہے. اور جو موضوع ہمارے سامنے ہے وہ ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام اور سید الشہداء کی عزیزداری کے حوالے سے. عزیزداری کے کیا حقوق ہمارے اوپر اور وہ کون سے آداب ہیں جن کا ہمیں عزیزداری کے اپنے خیال رکھنا چاہیے. مجموعی طور پر انسان ہر مسئولیت اور ہر ذمہ داری کے مقابلے میں جواب دے، قیامت کے دن اس کو اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں جواب دینا ہے. اور وہ ذمہ داری زیادہ بھاری پڑ رہی ہوتی ہے جس کا تعلق دوسرے انسانوں سے. ایک دفعہ ہمارا ذمہ دار صبح کی نماز پڑھی ہی نہیں، ایک دفعہ ہمارا ذمہ دار ہوتے ہیں کہ روزہ رکھا ہے نہیں رکھا، لیکن ایک دفعہ ہمارا ذمہ دار ہوتے ہیں والدین کے ساتھ ہم نے کیا رویہ اختیار کیا، اس میں دوسرے لوگ لمبے سے. اور حقوق اللہ اور حقوق العباد، دو حقوق کے جو توازن ہمارے پاس موجود ہے، ظاہر ہے کہ اس کے اندر روایات کی روشنی میں حقوق الناس کی اہمیت ہمارے سامنے زیادہ پڑ رہی ہے. اگر وہ ادا نہیں ہوں گے تو ہم قیامت کے دن مجبور ہیں کہ اس کے اوپر جواب دیں، اس کا عوض دیں لوگوں کو اگر ہم نے کسی کے حقوق کو ادا نہیں کیا. یوں ایسا ہوتا ہے جیسے عزیزداری بہت بڑی اجتماعی ذمہ داری میں تبدیل ہو گئی، خاص کر ان کے لیے جو عزیزداری کے کہنا چاہیے مرکزی کردار کو ادا کر رہے ہیں. ہمیں یوں احساس ہوتا ہے جیسے عزیزداری کے اندر تین کردار جو ادا ہو رہے ہیں. ایک کردار جس کو ہم لوگ بے غلط فہمی کے نتیجے میں بانی مجلس کہتے ہیں، بانی نہیں ہے، منتظم ہے مجلس ایکچولی، لیکن ہم اس کو بانی مجلس کہہ رہے تھے. ایک مجلس کی منتظم کا کردار ہے، ایک سامعین کا کردار ہے سننے والے، اور ایک وہ جن کو ہم ذاکرین یا ذاکرات تعبیر کریں. اس تین کے اندر جو مرکزی کردار ہے ہمارے سامنے جسم اور روح کے مقابلے میں، روح کا کردار وہ ہمارے پاس ذاکرین یا ذاکرات کا کردار ہے، باقی سب جسم ہے اور یہ مرکزی روح ہے. اب جس طرح جسم اور روح کے تعلق میں ہوتا ہے کہ بعض اوقات روح حاکم ہوتی ہے ایک کام کے اوپر، اور بعض اوقات انسان کے اوپر، اور بعض اوقات جسم حاکم ہوتا ہے ایک انسان کے اوپر. وہ انسان جو خواہشات نفسانیہ کے پیچھے بھاگتا ہے اس کے اوپر جسم حاکم ہے، اس کی روح شکست ہوتا ہے. وہ انسان کے جو مثال کے طور پر مادی لذتوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے اس کا جسم حاکم ہے، اس کی روح شکست کھا چکی ہے جسم کے آگے. بدقسمتی سے بعض اوقات عزیزداری میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ روح جسم کے ہاتھوں شکست کھا چکی ہوتی ہے، روح دب چکی ہوتی ہے. وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ جگہ ہے جہاں ذاکر عوام اور منتظم کی وجہ سے کوئی کردار ادا کر رہا ہوں، اس کا مطلب اس کی روح شکست کھا چکی ہے. اس عزیزداری میں روح شکست ہوتا ہے. کسی بھی طرح سے اگر ذاکر کا کام منتظم اور سامعین سے متاثر ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کام اچھا کام نہیں ہو پائے گا، ان کی پسند ناپسند سے متاثر ہو رہا ہے، ان کے دل میں اپنی جگہ بنانے سے متاثر ہو رہا ہے، ان کے پاس کوئی فائدہ ایسا ہے جس کی اس کو ضرورت پڑ رہی ہے، ان چیزوں سے اگر متاثر ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے روح مردہ ہے، اس عزیزداری کی روح مردہ ہے. کس عزیزداری میں روح زندہ ہے؟ وہ جس میں ذاکر و ذاکرات کا ان لوگوں کی پسند ناپسند سے کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق اگر ہے تو وہ سید الشہداء کی روح مقدس سے. جہاں ذاکر و ذاکرہ سید الشہداء کو پہنے لائیں بعد میں حتیٰ اپنے آپ کو, وہاں پر روح زندہ ہے. اور اگر ہم یہ کام کرنا چاہیں کہ اپنے ذکر کے اندر, عزداری کے اندر سید الشہداء پہنے آئیں, باقی تمام چیزیں بعد میں آئیں, تو ہمیں ہمیشہ اس جملے پہ توجہ دینی پڑے گی. عزداری کا ہدف وہی ہے جو شہادت سید الشہداء کا ہدف ہے. عزداری کا ہدف وہی ہے جو شہادت سید الشہداء کا ہے. اگر ہم عزداری کے ذریعے سے سید الشہداء کے اہداف کو پورا کر سکیں, کہ اگر آج سید الشہداء تشریف فرما ہوتے تو معاشرے کے اندر کچھ کر رہے ہوتے, جیسے کہ انہوں نے 61 ہجرا میں وہ عظیم الشان کام انجام دیا, جو کام وہ کرتے اگر ہوتے وہ ہم نے عزداری سے کرنا. اگر یہ ہدف ہے تو عزداری کی روح زندہ ہے. اور اگر اس کے علاوہ کوئی بھی ہدف ہے, اب کوئی بھی ہدف بہت پست بھی ہو سکتا ہے, مثلاً دولت شہرت, اس سے ذرا بہتر بھی ہو سکتا ہے, مجھے کہ مذاکرت میں نے کچھ کام کرنا ہے اس کا اہداف سید الشہداء سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں نے کچھ کرنا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ سب غلط اہداف, اپنی قوم کو دیکھنا ہے, اپنے گھر کو دیکھنا ہے, اپنے خاندان کا نام روشن کرنا ہے, اپنا نام روشن کرنا ہے, یہ سب باتیں فضول ہیں. صرف ایک ہدف صحیح ہے جو سید الشہداء کرتے اگر آج ہوتے, مجھے عزاداری کے ذریعے سے وہی کرنا, کیونکہ یہ ان کے نام پر ہے, میرے اور کسی اور کے نام پر نہیں ہے. اگر ہم یہ کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ کام اتفاق سے نہیں ہوگا, ارادے اور اختیار سے ہوگا. ہمیں ارادے اور اختیار سے بہت ساری جگہ پر اپنے اوپر جبر کرنا پڑے گا, تب ہم یہ کام کر پائیں گے. بہت سادہ سی بات ہے, مثلاً 61 ہجرا میں جب سید الشہداء نے پکارا لوگوں کو کہ تم میری مدد کرو, تو کیا یوں ہی وقت وقت گزرتا رہا لوگ مدد کرتے رہے یا نہیں؟ لوگوں نے قربانیاں دیں تب سید الشہداء کی نصرت کی, جس نے قربانی نہیں دی وہ نصرت نہیں کر سکا. جس نے یہ سوچ دیا کہ میں اپنا کچھ قربان نہیں کروں گا, سید الشہداء کی نصرت کر دوں گا, وہ کچھ نہیں کر سکا. ہم اور آپ بھی ایسے ہیں. آج 1428 ہجرا میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر میں چاہتا ہوں سید الشہداء کی نصرت کروں اور کوئی مشکل نہ اٹھانی پڑے, یہ نہیں ہو سکتا. اگر ہم نے یہ سوچا کہ ہم سید الشہداء کی نصرت کریں اور ہمیں کسی چیز کو قربان نہ کرنا پڑے, یہ نہیں ہوگا. سید الشہداء کی نصرت کریں, کوئی ہم سے ناراض بھی نہ ہو, یہ نہیں ہوگا. بس اگر کوئی سید الشہداء کی نصرت کے لیے 61 ہجرا میں آگے بڑھا تھا تو اس نے بعض لوگوں کو ناراض بھی کیا تھا, قربانیاں بھی دی تھیں, اپنی پسند کی بہت ساری چیزوں سے گزر گیا تھا, دشمنیاں سہی نہیں تھیں, زخم لگے تھے. اگر میں اپنی عزداری کے اندر ان تمام چیزوں کو طے کر لوں کہ یہ سب نہیں کروں گا, تو پھر مجھے چاہیے میں عزداری سے دور ہو جاؤں. عزداری کا ہدف وہ ہدف حاصل ہو ہی نہیں سکے. کم از کم مشکل کیا پیش آئے گی؟ کم از کم مشکل یہ پیش آئے گی کچھ لوگوں کو ناراض کرنا پڑے گا, کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے. میں نہیں کہہ رہا ہمارا مقصد لوگوں کو ناراض کرنا, نہیں, ہمارا مقصد تو لوگوں کو اہل بیت سے نزدیک لانا. اچھا, یہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں جملہ عرض کیا تھا کہ عزداری میں سید الشہداء کو پہلے دیکھنا ہے, لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے, بانی کو نہیں دیکھنا ہے, منتظم کو نہیں دیکھنا ہے. اگر ان کو دیکھنا چاہیں تو صرف ایک نظر سے دیکھیے گا, صرف ایک الگ سے. وہ کیا؟ ان لوگوں کو سید الشہداء کے نزدیک کیسے لائیں. بس ان سے ہمیں اتنا سا کام, اور ہمیں ان سے کوئی کام نہیں. اگر پوچھے تمہارا منتظم سے کیا رابطہ ہے, تمہارا سامعین سے کیا رابطہ ہے, تو میں اس کو جواب دوں گا میرا رابطہ واسطے کا ہے. میرا کام یہ ہے یہ اہل بیت کے نزدیک چلے جائیں, بس میں پول ہوں, میں خود کوئی منزل نہیں ہوں. اگر لوگ آ رہے ہیں میرا ہاتھ چوم رہے ہیں, مجھے تحفے تحائف دے رہے ہیں, میری شہرت ہو رہی ہے, پوسٹر لگ رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, لوگ اہل بیت کے نزدیک نہیں آ رہے, اس کا مطلب ہے میں فیلئر ہوں, کمپلیٹ فیلئر, میں نے کچھ نہیں کیا, لوگوں کو دھوکہ دیا. یہ عشق اہل بیت میں میرے پاس آئے تھے کہ میں انہیں اہل بیت کے پاس لے کے جاؤں گا, میں نے انہیں اپنے پاس گھسیٹ دیا, اہل بیت سے دور کر دیا, ظلم کیا, اور یہ ظلم اہل بیت پر کیا. مجھے جواب دینا پڑے گا, میں خائن ہو گیا اس امانت کا جو انہوں نے مجھے دی. بس ہمیشہ نظر میں رکھیے گا میرے اور آپ کا کام پورے ارتباطی ہے, رابطے کا پل بننا. اور یہ بھی آپ کے خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ جتنا وسیع آپ کا تجربہ بڑھتا چلا جائے گا, آپ دیکھیں گے آپ کے بعض سامعین حتیٰ آپ سے زیادہ اہل بیت سے نزدیک ہیں. आप जितना लोगों के साथ ज्यादा घुले मिलेंगे आप देखेंगे कि नहीं कुछ सामेईन ऐसे हैं जो हमसे ज्यादा अहले बैत से नजदीक हैं, हम भी उनके सामने कम, इनका अहले बैत से ताल्लुक है। अब गलत काम क्या होगा, बोलिए कि मैं मंजिल बन जाऊं और अहले बैत दूर हो जाए, ये गलत काम। मुझे ऐसे करना था कि इनका किरदार अहले बैत के किरदार से नजदीक जाए, इनकी मोहब्बतें अहले बैत से नजदीक जाए। बाद हमारे सामने कुछ लोग होते हैं जिनके दिलों में अहले बैत की बेतहाशा मोहब्बत होती है लेकिन अमल में अहले बैत से दूर होते हैं। बदकिस्मती से बाद औकात हम ऐसा काम करते हैं कि वो अमल में तो पहले ही दूर थे फिर मोहब्बतों में भी दूर हो जाते हैं। दो जुल्म कर दिए हमने, वो पहले अमल में दूर थे मोहब्बत में नजदीक थे, अब हमने ऐसा किया कि अमल में भी दूर हो गए मोहब्बत में भी दूर हो गए। हमें ये नहीं करना था, हमने तो इनकी मोहब्बतों को मौजू बनाकर इनको अहले बैत से नजदीक लाना था। मसलन फर्ज फरमाइए मेरे सामने ग्रोह बैठा हो जो अहले बैत के चाहने वाले हो, अमल में अहले बैत से दूर हो और मैं उनसे कहूँ तुम्हारी इस मोहब्बत का कोई फायदा नहीं है, इससे तो अच्छा था तुम्हारे दिल में मोहब्बत ही ना होती, और खराब कर दिया मैंने। मुझे पॉजिटिव एंड से शुरू करना था, वो पॉजिटिव एंड क्या है, तुम जो इतने अहले बैत के आशिक हो अपने इश्क का हक अदा करो। हमेशा पॉजिटिव से शुरू की, एक खूबी इनमें है एक बुराई इनके अंदर है, बुराई को मुंह पे ना लाए पहले, पहले खूबी को मुंह पे लाए, खूबी से लाकर फिर इनकी बुराई को दूर करने की कोशिश करें। बस अपनी तकारीर में हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके सामने बैठने वाला अहले बैत का आशिक है, इसको अहले बैत से और नजदीक कैसे करना। तो हमारे और आपके लहजे में मैंने कह रहा तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद होना चाहिए तंज नहीं होना चाहिए, तनकीद होनी चाहिए, यानी हमारे और आपका अंदाज ऐसे होना चाहिए जैसे एक माँ अपने बच्चे से पेश आती है, बच्चे की तमाम तर बुराइयों के बावजूद बच्चे से नफरत नहीं कर सकती, मोहब्बत में सख्ती करती है। हमें और आपको ऐसे होना चाहिए, हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए पुल का काम अंजाम दें, उनके आशिकों और उनके दरमियान रास्ते को आसान कर कि वो ज़्यादा आसानी से अहले बैत के नज़दीक आए। बस एक बात तो ये अहम बहुत अहम बात है कि असरदारी में हमारा मजमूई हदफ क्या होना चाहिए, ये हमारा मजमूई हदफ होना चाहिए। अच्छा बहुत सादा सी बात है, कुछ लोग पैसे भी देंगे, कुछ शोहरत भी होगी, कुछ रास्ते भी बढ़ेंगे, फिर इनका क्या करें, इसका इनकार कर दें। हम नहीं कह रहे कि ये नहीं होगा, नहीं ये तो होगा, ज़ाहिर जब आप स्वाद के सामने बैठेंगे तो 100 लोगों के दिलों में कुछ ना कुछ तो आपका एहतराम आ ही जाएगा, मुमकिन है कि वो आपको कुछ ना कुछ नजराने के तौर पर दे रहे हो, कुछ ना कुछ हदिये के तौर पर दे रहे हो, ये सब का सब है। तो आप ये कैसे तय करेंगे कि मैंने जो काम किया वो किसके लिए किया, ये कैसे तय होगा कि मसलन मैं इस जगह पर गया उसको कुछ नजराना भी दिया, कुछ हदिया भी दे दिया, कुछ एहतराम भी कर दिया और मैंने तफरीन भी अहले बैत देता रहा मुसलम की मोहब्बत भी की। अब मैं किस बात से अंदाज़ा लगाऊँ कि मेरा काम खालिस था या नहीं, कुछ पैमाने हम बना सकते हैं क्योंकि अपनी ही बात है, पैमाने हम बना सकते हैं। अगर बाकी कोई चीज़ नहीं थी और काम हो गया था हमारा तो हमें इस पे ज़्यादा खुश होना चाहिए था। देखिए हम किस काम पे ज़्यादा खुश होते हैं, हम उस काम पे ज़्यादा खुश होते हैं जहाँ हमारी तारीफ ज़्यादा हुई है, उस काम में ज़्यादा खुश होते हैं जहाँ पर हदिया ज़्यादा मिल गया, उस काम में ज़्यादा खुश होते हैं जहाँ ताल्लुकात ज़्यादा बन गए, या उस जगह ज़्यादा खुश होते हैं जहाँ हमारा असली काम ज़्यादा अच्छी तरह अंजाम पाया चाहे बाकी कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा अब ये कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। ये बिल्कुल ऐसे ही मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ जैसे किसी डॉक्टर को कहते हैं कि वो डॉक्टर कहता है हिफ्ज़ान सेहत के तमाम उसूलों पर अमल करना लेकिन आज मेरी तबीयत खराब है, तो मतलब कोई मजाक में कहें कि भाई आपने ये कह रहे हैं हिफ्ज़ान सेहत के तमाम उसूलों पर अमल करना फिर तुम्हारी तबीयत कभी ख़राब नहीं होगी फिर आपकी तबीयत क्यों खराब, तो वो कहते हैं भाई मैं बता रहा हूँ अमल करना बहुत दूर की बात है। हम भी ऐसे अब खिदमत में अर्ज कर रहे हैं कि असली काम जो काम है जिसमें पैसा शोहरत और रवाबित ये हमें मुतासर ना करें, हमारी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए। अच्छा अगर कभी ऐसा होता है कि नहीं जहाँ हदिया ज़्यादा मिला वहाँ पर ज़्यादा खुशी होती है तो हम क्या करें, अपने आप को सजा दें। अपने आप को सजा कैसे दें, जानबूझ कर ऐसी जगह जाएँ जहाँ कोई हदिया नहीं मिलता, तय शुदा कि हदिया नहीं मिलता, जानबूझ के अपने ऊपर जर्म करें, अपने आप को सजा दें कि क्यों तेरे नफ्स तुझे इतनी जोर तरीके से ईद शुदा की मोहब्बत के मुकाबले में 4 सिक्कों को कबूल कर लिया। जानबूझ कर अपने आप को ऐसी जगह भेजें, अंतन कहने नहीं देना, اب چاہے آپ کا دل مار رہا ہو کہ نہیں لے لو تو کیا جائے گا، نہیں، آپ اپنے نفس کو سزا دیں، ایک دفعہ جب اچھا لگا تھا اگلی دفعہ کوئی دے رہا ہو جان بوجھ کر نہ دیں، واپس کر دیں. اب وہ آپ کو اصرار کرے کہ نہیں آپ لے لیں، آپ کچھ اور طریقہ کار کرتے ہیں. مثلاً کیا کہیں اس کے کسی فقیر کو، ہماری طرف سے کسی ضرورت مند کو دے، اگر بہت اصرار کرتا ہے لے لیں مسجد میں دے دیں، کسی ضرورت مند کو دے دیں، حاجت مند کو دیں، اپنے ہاتھ میں نہ لیں. یہ آپ نے کیوں کیا ہے؟ اپنے آپ کو اس بات کی سزا دینے کے لیے کہ پچھلی دفعہ جب کسی نے پیسہ دیا تھا تو اچھا کیوں لگا تھا. مجھے اور آپ کو پیسہ اچھا نہیں لگنا چاہیے، مجھے اور آپ کو سید الشہداء کی محبت عزیز ہونی چاہیے. بس اگر دیکھتے ہیں معاملہ خراب ہو رہا ہے، اپنے آپ کو سزا دیں، بعض جگہوں پہ سزا دیں. اچھا اگر ٹیسٹ کرنا چاہیں کہ ہم کام پر خوش ہیں یا نام پر خوش ہیں، ایک دو دفعہ خود نہ جائیں، کسی اور کو بھیج دیں کسی امپورٹنٹ جگہ پر. ایک دفعہ ہم ہوتے ہیں، ہم اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں اصلی جگہوں پہ میں جاؤں گا، جو چھوٹا موٹا خوردہ ریزی جگہ ہے جہاں پہ کچھ نہیں ہوتا ہے وہاں پر کسی اور کو بھیج دوں گا. یہ گڑبڑ ہے، اس میں مشکل آ رہی ہے. ایک آدھ دفعہ کم از کم اپنے نفس کا امتحان دینے کے لیے کسی اصلی جگہ پر کسی اور کو بھیج دیں. اچھا البتہ بعد کو پتہ ایسا ہوتا ہے منتظم کہتا ہے نہیں مجھے آگے سے پڑھوا دیں، آپ وہاں بھیج بھی دیں گے تو وہ پڑھوائے گا نہیں، گڑبڑ ہو جائے گی. جہاں پر آپ کے اختیار میں ہے کہ مثلاً آپ کسی اور کو بھیج سکتے ہیں، کسی اور کو بھیج سکتے ہیں. اجباراً تربیت کی خاطر عرض کر رہا ہوں، اجباراً دوسروں کی مجلس میں جائیں، جبراً جائیں. کیوں؟ اپنے آپ کو شکست دینے کے لیے. بعض اوقات میں ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم کسی کی مجلس میں کیوں جائیں، ہم سے بڑھ کر کون ہوں سب. اگر میں نے خدا کی خاطر کیا ہے تو اس سے کیا، اس کا کیا سوال ہوا کہ میں بڑا ہوں یا چھوٹا ہوں. جبراً ایسا کریں کہ کبھی نہ کبھی کسی کی مجلس میں جاتے رہیں بیٹھ، تاکہ ایک توازو آئے، اندرونی توازو ہمارے اندر. اب آپ مسلم کے لیے یہ کہیں کہ بھائی اس سے بعض اوقات تو سن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں اگر ان کے یہاں جا کر بیٹھ جائیں تو ان کو برا لگتا ہے، وہ کہتے ہیں چیک کرنے آیا ہے. آپ ایسے کہ میں نہ جائیں، ایسے میں جائیں جو جس کی جس کو آپ کے آنے سے خوشی بھی ہوگی، جیسے وہ کہے کہ میری حوصلہ افزائی کی ہے، یا وہ کہے کہ دیکھو اس نے اچھا کیا. ہاں ادھر بھی ایسا نہ ہو کہ وہاں شیطان آپ کو دھوکہ دے دے، اب آپ اس لیے جانا شروع کر دیں کہ لوگ کہیں کتنا متوازن ہے یہ. شیطان بہت مکار ہے، یہ بہت مکار ہے، یہ ہر اچھے کام کے پیچھے ایک مکاری شروع کر دیتا ہے. تو آپ اس سے زیادہ ہوشیار بنیے کہ شیطان آپ کو اپنی مکاری کی چادر گھسی. درود بھیجے محمد والے محمد. تو یہ تو کچھ نکات اپنی تربیت کے حوالے سے ظاہری اخلاقی تربیت، معنوی تربیت کے لیے کیا کریں؟ وہ جو علامہ اقبال نے کہا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. اگر میرے اور آپ کے دل سے نہیں نکلا دوسرے پہ شاید اثر کر دے، ہم پر اثر نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ ہماری قیامت نہیں بنے، ہماری آخرت نہیں بنے. ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کامیابی کی پہلی علامت یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ کے نزدیک چلے گئے. کامیابی کی یہ علامت پہلی علامت نہیں ہے کہ لوگ زیادہ نماز پڑھنے لگے میرے کہنے پر، لوگوں کے چہرے کے اوپر مثال کے طور پر مسجد میں پردہ پڑ گیا آپ کے کہنے پر، یہ دوسرے درجے کی علامت ہے. اگر میں کامیاب ہو رہا ہوں تو پہلی علامت یہ ہے کہ میں خدا سے اب زیادہ نزدیک. بس اپنی مجلس کا اثر معاشرے میں ڈھونڈنے سے پہلے جو ڈھونڈنا چاہیے اپنے اندر پہلے ڈھونڈیے گا. پچھلے محرم خوف خدا کم تھا، اس محرم خوف خدا بڑھا ہوا ہے، یہ آپ کی کامیابی کی نشانی ہے. لیکن اگر ایسے تھا کہ پچھلے محرم خوف خدا میرے دل میں تھا لیکن لوگوں پر اثر نہیں تھا، اس سال میرے دل میں خوف خدا کم ہے لوگوں پہ اثر زیادہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے میں ناکام ہو گیا لوگ جیت گئے. ہونا کیا تھا؟ ہونا یہ تھا ہم دونوں نے جیتنا تھا، اس کے دل میں خوف خدا بڑھنا تھا، میرے دل میں بھی خوف خدا بڑھنا تھا. اس کے دل میں بڑھا جا رہا ہے، میرے دل میں کچھ نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے وہ جیت رہا ہے میں ہار رہا. اور یہ بے نہیں ہو سکتا کیونکہ بس روایت موجود ہے کہ رسول نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو قیامت کے دن جب لایا جائے گا تو ان کے بری بدبو سے لوگ پریشان ہو جائیں گے اور محضر خدا کے اندر شکایت کریں گے خدا یہ کن انسانوں کو لایا گیا ہے، اتنی بری بدبو آ رہی ہے. تو خدا نے فرمایا گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھا کہا لوگوں کو، خود اس پہ عمل نہیں کیا. متعزی ہوں گے جہنم کے دن اہل جہنم اس شخص سے کہ جو لوگوں کو اچھا سکھاتا تھا خود عمل نہیں کرتا تھا، جس کو ہم عالم سوء کہتے ہیں، برا عالم. اور برا عالم ظاہر ہے کہ جنس میں محدود نہیں ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے عورت بھی ہو سکتا ہے. بس ہمیشہ اپنی ذات کو معیار بنائیے معنویت دیکھنے کے لیے. معنویت ہم نے بڑھی یا نہیں بڑھی؟ ہم نے بڑھی اس کا مطلب ہے کام صحیح جا رہا ہے، ہم نے نہیں بڑھی اس کا مطلب ہے کام غلط ہو گیا. بس محرم سے پہلے ہمیں اور آپ کو معنوی طور پہ تیاری کرنی چاہیے. مثلاً مشورے کے طور پہ عرض کروں گا، ابھی چند دن محرم میں باقی ہیں، کم سے کم ایک ہفتہ بھی آپ محنت کر سکتے ہیں میں اور آپ اپنے اوپر لگ بھگ. یوں کیجیے یہ ایک ہفتہ کم از کم ایسا گزرے کہ ہر روز زیادہ عاشورہ پڑھو، ہر روز زیادہ عاشورہ پابندی سے پڑھو. وہ کیوں بھائی؟ اگر میں اور آپ خود ہی سید الشہداء کے نزدیک نہیں تھے تو لوگوں کو سید الشہداء کے نزدیک کیسے لے کے جائیں؟ اگر پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے، پہلے پڑھی یا نہیں پڑھی، اب کم از کم زیارت عاشورہ روزانہ پڑھیں. کب تک پڑھیں؟ کم از کم جب تک مجلسیں چل رہی ہیں. ہم اس سید الشہداء سے اگر اپنا رابطہ خود نہیں بنا پائے تو لوگوں سے کیسے بنائیں گے؟ لوگوں کو کیسے سید الشہداء کے نزدیک لے کر جائیں؟ بس پہلی محنت اپنے ساتھ کی، مثلا ہر روز زیارت عاشورہ پڑھی. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ یہ پوری کائنات ان امام کے فرزند کے ہاتھ میں، ان کے واسطے فیض سے ہمیں مل رہی ہے. بس دوسری چیز جو اپنے اوپر پابندی ڈال دیجئے وہ دعائے عہد، ہر روز دعائے عہد. اپنی تبلیغات کے اندر بھی، اپنی گفتگو کے اندر بھی لوگوں کو مسلسل حجت خدا یاد دلائیں. ابھی ہم موضوعات کے اوپر آئیں گے کہ ہمارے موضوعات کیا ہونے چاہیے، لیکن میں اشارتاً یہی پیش کر دوں، اگر ہماری تقریریں حجت خدا کو یاد نہیں دلا رہی لوگوں کے ذہنوں کے اندر، اس کا مطلب ہے ایک پہلو میں ہم ناکام ہو گئے. سید الشہداء تک تو لائے، ان کے فرزند تک نہیں لائے، یہ ناکامی ہے. یعنی کیوں سمجھ لیجیے، سید الشہداء تک تو لوگ خود ہی پہنچے نہیں، ورنہ مجلس میں کیوں آتے؟ ہمارا کام تھا سید الشہداء کے نزدیک لاتے اور بعد میں ان کے فرزند تک پہنچا دیتے. یہ فرد غیبت میں، ان تک لانا ہمارا کام. بس سب سے پہلے خود اپنے آپ کو نزدیک لائیں، ہر روز دعا عہد پڑھیں، امام کے ساتھ عہد و پیمان ہو جائے. اور اب جو آپ چند دن رہ گئے عہد پیمان کے محرم تک، تو اس عہد و پیمان میں یہ شامل کر لیجیے کہ مولا آپ کے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ اس محرم میں آپ کے وجود مقدس کا ذکر کریں، ہمیں کامیابی دیں، ہمیں خلوص دیں. بس علماء کو میں جانتا ہوں باقاعدہ خدا کے ساتھ پیمان کرتے ہیں، معاہدے کرتے ہیں کہ خدایا مثلاً اس ایک سال عزاداری میں کوئی پیسہ اپنی ذات پہ خرچ نہیں کریں گے، تجھ سے بس ایک درخواست کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں کہ ہمیں خلوص دے. بس علماء کو دیکھا آیت اللہ قرآتی، ہمارا اور آپ کا محرم تو مثال کے طور پہ دو مہینے آٹھ دن ہوتا ہے، آوا قرآتی تو پورے سال تبدیل کرتے ہیں. آوا محسن قرآتی نے ایک دفعہ آٹھویں امام کے روزے مبارک کے اوپر جا کر عہد کیا کہ مولا ایک سال تک تبلیغ کروں گا، ایک سکہ نہیں لوں گا اپنی ذات کے لیے، صرف آپ سے ایک التجا ہے، مجھے خلوص دے تاکہ میرا کام اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو. ایک ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز مقبول ہوتی ہے، قبول ہونا دوسرا درجہ ہے، پڑھنا پہلا درجہ ہے. ہم عزاداری کر کے سمجھتے ہیں قبول بھی ہو گئی، نہیں، ابھی آپ نے کیا ہے، قبول ہوا ہے نہیں ہوا یہ ان کا کام ہے، شرائط ہوں گی تو قبول ہوگا، نہیں شرائط میں قبول نہیں ہوگا. بالکل ایسے جیسے ایک دکاندار پتہ نہیں کہاں سے پھل لے کر آتا ہے، سبزی لے کر آتا ہے، لانا ایک کام ہے، بیچ جانا دوسرا کام ہے، خریدنے والے کا خوش رہنا تیسرا کام ہے. ابھی ہم نے انجام دیا، قبول ہوا یا نہیں ہوا اس کو پتا جانتا ہے، یہ تو قیامت کے دن پتا چلے گا کیا قبول ہوا کیا قبول نہیں ہوا. بس مانوی تیاری کے لیے زیارت عاشورہ پہ اصرار کریں، دعا عہد کے اوپر اصرار کریں کہ دعا عہد پڑھ لیے، حتی امکان اپنے نفس کے اوپر اصرار کریں کہ جو گناہ خدا نہ کرے غلطی سے بھی پہلے ہو جاتے تھے اب ان دنوں میں نہ. کیوں؟ اس کا اثر ہماری مجلسوں میں پڑے گا، جو ہم لوگوں کو خدا کے نزدیک لا سکتے تھے وہ بھی نہیں لا پائے، بہت مشکل میں پھنسے. بس اپنے نفس کے اوپر پابندی کر. میں ایک طریقہ لوگوں کے سامنے بہت عرض کیا کرتا ہوں، جس حالت آپ کے سامنے بھی عرض کرتا ہوں، آپ کو یقیناً اس سے نہیں پڑھتا ہے، لیکن جسارتاً عرض کر رہا ہوں کہ اگر توجہ نہ ہو تو آپ بھی اس میں توجہ فرمائیے گا، ہم نے اس میں بہت مفید دیکھا. اور وہ کام یہ ہے، ساری عبادتوں میں ہمارے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، نماز پڑھ لی پانچ چار رکعت نماز پڑھی، پانچ منٹ بھی توجہ نہیں دی خدا پہ، دو رکعت نماز پڑھ لی دو منٹ بھی خدا پہ توجہ نہیں دی. اس کا حل ہم نے یہ نکالا کہ کم از کم 5 منٹ کا ایک سجدہ ایسا کریں جس میں خدا سے کلام کریں، خدا سے گفتگو کریں. اچھا میں اصرار کر رہا ہوتا ہوں کہ ذکر نہ کریں، کیونکہ ذکر میں ہم پھر وہی کہہ دیں گے سبحان ربی العلیٰ وبحمدہ، کہتے رہیں گے خدا پہ توجہ نہیں دیں گے. خدا سے باتیں کریں، گفتگو کریں. کیوں؟ جب باتیں کریں گے اردو میں کریں تب کم از کم اتنا ہوگا کہ خدا پہ توجہ دے رہے ہوں، یا اس سجدے کے دوران وہ ذکر کریں جس کے کرنے سے ہماری اور آپ کی روح پہ اثر پڑتا ہے. کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں ان کو پڑھ کے انسان کی روح متاثر ہوتی ہے. مثلا ہم نے دیکھا یہ بعض اہل عرفان ایک آیت کریمہ پڑھ کے بہت خوش ہوتے ہیں، جن کے دل پہ بڑا اچھا اثر پڑتا ہے. کون سی آیت کریمہ؟ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام درخت کے نیچے بیٹھے تھے، مصر سے بھاگ کر آ گئے تھے اور انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب مجھے جانا کہاں، تو حضرت موسیٰ نے ایک آیت کریمہ پڑھی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے خدا، جب جو بھلائی تو نے مجھ پر نازل کرنی ہے میں اس کا محتاج ہوں، میں محتاج ہوں، بھلائی نازل کر دے. ربی انی لما انزلت انزلت الی من خیر فقیر. میں اس کے آئے نمبر میرے ذہن میں نہیں ہے، میں انشاءاللہ کوئی طریقہ کروں گا کہ آپ تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ جس طرح کس طریقے سے. مثلا یہ آئے کریمہ، مثلا کوئی اس آئے کریمہ کو سجدے میں کہتا ہے، کیوں کہتا ہے؟ صبح صبح سجدہ کر رہا ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، تعقیبات کے بعد 5 منٹ کا سجدہ کر رہا ہے اور خدا سے کہہ رہا ہے خدا یا پورا دن میرے سامنے ہے، پتہ نہیں یہ دن میری قیامت کے لیے کیا بنا دے گا، میں فقیر ہوں، میری مدد کر. مثلا کسی نے نماز پڑھی ہے، نماز میں مزہ نہیں آیا، نماز میں مزہ نہیں آیا، اب نماز ختم کرنے کے بعد ایک سجدہ کرتا ہے، خدا سے کہتا ہے خدایا میں نے نماز پڑھی تیرا قرب نہیں ملا، میں فقیر ہوں، میری مدد کر دے کسی طرح، میں محتاج رہ گیا، میں نے نماز اس لیے پڑھی تھی کہ میں تیرے نزدیک جاؤں، میں تیرے نزدیک نہیں پہنچ پا رہا، زندگی اس لیے گزار رہا تھا کہ تیرے نزدیک جاؤں، یہ تو اور خراب ہو گیا. پہلے تیرے نزدیک گریا کرتا تھا، اب گریا نہیں آتا. پہلے تیرے نزدیک سکون میں خاموشی میں بیٹھ کے عبادتیں کرتا تھا، اب عبادتیں نہیں کرتا. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میں محتاج ہوں، خدا میری مدد کر دے. بہت خوبصورت جملہ ہے. اسی طرح مثال کے طور پر جب وہ اصحاب کہف اپنے معاشرے سے کٹ کر غار میں پہنچ گئے تو انہوں نے خدا ممتاز سے یہ کہا، ربنا آتنا من لدنک رحمتا، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وهيئ لنا من امرنا رشدا. سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں میں جب وہ واقعہ بیان کرتے ہیں وہاں پر پہنچیں گے. اچھا، ڈھونڈنے کا یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ حضرت موسیٰ کے واقعے میں وہاں پہ ڈھونڈتے چلے جائیے، جب وہ پہنچے تو انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھی. سورہ کہف میں جب وہ واقعہ آپ پڑھتے جائیں گے تو جب جوان گاہ کے اندر پہنچ گئے تو انہوں نے خدا تعالیٰ کے حضور یہ کہا، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وهيئ لنا من امرنا رشدا. فرسٹ آیت اس ایونٹ کے اندر کئی آیتوں کے بعد آتی ہے یہ آیت سورہ کہف میں. تو اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے؟ اے خدایا اپنے نزدیک سے میرے اوپر رحمت نازل کر دے. من لدنکا، اپنے خاص پاس سے. مثلا لدنکا کہتے ہیں بہت نزدیک سے. مثلا اے خدایا اپنی خاص رحمت میرے اوپر نازل کر دے. وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور اے خدایا ہمارے کام میں جو ہدایت ہے وہ ہمارے سامنے واضح کر دے. ہم بعض اوقات متحیر رہ جاتے ہیں، اب کیا کریں؟ بعض علماء یہ آیت کریمہ استخارے سے پہلے پڑھتے ہیں. جیسے کبھی استخارہ کرنا ہو تو یہ آیت کریمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، خدایا ہمیں نہیں معلوم کیا کرنا ہے، حَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، ہمارے کام میں ہدایت ہمارے سامنے واضح کر دے تاکہ ہم تیری ہدایت پہ چل سکیں. مثلاً وہ مشہور و معروف آیت، اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، خوبصورت آیت. اب آپ 5 منٹ کا سجدہ کریں، خدا سے گفتگو کریں، خدا سے کلام کریں. کون سننے والا اس سے زیادہ سننے والا، کون محبت کرنے والا اس سے زیادہ چاہنے والا، اس سے گفتگو کریں اور اس کی لذت کو احساس کریں، مزہ آئے گا آپ کو. مزاج میں اس کے جیسے مجھے آپ کی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں دوسرے لوگوں کی وہ کہتے ہیں مزہ آ رہا میں کیا مزہ آتا ہے کیا. ہم لوگ سب ایک کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کشتی نے خدا کی سم پڑھنا ہے. ہمیں ایک دوسرے کے لیے اچھا مسافر ہونا چاہیے تاکہ ہم سب مل کر ایک سفر میں جایا کر سکیں. مثلا تسبیح پڑھنے کا ایک طریقہ میں سمجھ میں آیا, میں سمجھ آیا کیا مطلب ایک تجربہ کیا, مجھے تو اچھا لگا, آپ بھی دیکھیں گا آپ کو بھی اچھا لگے گا. جب میں آپ خوران کے سامنے کہہ رہا ہوتا ہوں کوئی چیز تو اس اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ آپ کے دل زیادہ رقیق ہیں اللہ کے لیے. مرد میں اور عورت میں بہت سارے فرق ہیں, ان میں سے ایک فرق یہ عورت کا دل خدا نے بہت رقیق بنایا ہے, اس کا مطلب ہے اس میں معنویت کا زمینہ زیادہ ہموار ہے. عورت میں معنویت کا زمینہ پہلے سے بہت ہموار ہے اور یہ وہ اس اللہ کا جمال ہے جو عورت کے اندر ہے, نہ جمال وہ خوبصورتی تھی جو عورت کے اندر ہے. مغرب نے جمال کا مطلب عورت کی خوبصورتی دی ہے, اور مثلا آیت اللہ جوادی عامری جب کہتے ہیں جمال عورت کے اندر ہے آئینے جمال و کمال ہے, تو وہ جمال یہ جمال ہے خدا نے اتار کا کہ اس نے زمینہ ہموار کر دیا ہے عورت کے لیے کہ وہ خدا نے اتار کے نزدیک جا سکے. مثلا تسبیح کا ایک خاص طریقہ کیا ہے, تسبیح پڑھتے وقت یوں سوچیے جیسے آپ کا جو دل ہے یہ تسبیح پڑھ رہا ہے, وہ دل آپ کے سینے میں دل دھڑک رہا ہے, یہ دل دھڑکتا ہوا دل تسبیح پڑھ رہا ہے. اور اس تسبیح کے ذریعے آپ کیا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ جو پیغام ہے تکبیر کا, حمد کا, سبحان اللہ کہنے کا, یہ پیغام آپ کے جسم کے ذرے ذرے تک آپ کے خون کے ساتھ پہنچ جائے. کیسے آپ کا خون جسم کے ذرے ذرے تک پہنچتا ہے, انگلی میں کانٹا بھی چکتا ہے تو خون نکلتا ہے, اس کا مطلب یہاں پر بھی خون تھا. تو آپ چاہیں گے خدا کی توحید کا پیغام, خدا کی بندگی کا پیغام آپ کے اور میرے جسم کے ذرے ذرے تک پہنچ جائے. کیوں ہو یہ؟ تاکہ یہ سب خدا کی پیروی میں آگے بڑھے, اس بدن کو لے کر خدا کی سم چلنا آسان ہو جائے. اور بدن کا کام کیا تھا, خدا نے دنیا دی کیوں تھی؟ یہ دنیا ایسے جیسے کسی ذاتی طور پر ہم کہتے ہیں مطلب کسی آدمی کو بہت بڑے کسی ایونٹ کے اندر شرکت کرنی ہے, اس ایونٹ سے پہلے ریہرسل کر رہا ہے. یہ خدا نے جگہ دی ہے, یہاں پہ جتنا ریہرسل کرنا ہے کر لو. جب برزخ کی زندگی لاکھوں سال کی ہے اس میں تمہارے یہاں کام آنا چاہیے, اس دنیا کا کام یہی ہے. جہاں اہل بیت کہتے ہیں دنیا بہت بری ہے, وہاں پر ایک جگہ کہتے ہیں یہ دنیا اللہ کے عاشقوں کے لیے بنی ہے. کیوں؟ اللہ کے عاشقوں کا دنیا سے کیا کام؟ ہاں عاشقوں کے لیے بنی ہے تاکہ اپنے عشق کو کمال پر لے کے جائے اس دنیا کے اندر. اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے خدا نے تعالیٰ کے ساتھ اپنے عشق کو کمال کی طرف لے کر جائے, اتنا زیادہ راہ جمع کریں کہ قیامت کے دن راستہ طے کرنا آسان ہو جائے. دنیا کا کام یہ ہے, جسم کا کام یہ ہے, جسم کا کام یہ ہے اس کے ذریعے خدا کی سمت بڑھا جائے بس. تو آپ تسبیح پڑھیں قلب کے اندر دل کے اندر تاکہ خون کے ہمراہ خدا کی توحید کا پیغام میرے اور آپ کے جسم کے ذرے ذرے تک پہنچے. اور اس میں ایک اور باریکی بھی ہے, وہ روح جس نے برزخ کا سفر طے کرنا ہے ابھی بھی میرے ساتھ ہے, وہ وجود جس نے محشر میں خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے وہ ابھی بھی میرے ساتھ ہے, وہ وجود جس کے ساتھ میں نے جنت میں جانا ہے نہ خدا کرے اور نہ خدا نہ کرے کہ جہنم میں کسی نے جانا ہو, وہ سب ابھی بھی میرے ساتھ ہے. تو میں تسبیح پڑھوں اور خدا سے کہوں خدا ہے میرا وہ وجود جو پائیدار وجود ہے اس کو اس تسبیح کے ذریعے سے نورانی کر دیا, میں نے اس کو گناہ سے آلودہ کر دیا, پتہ نہیں میں نے کتنے گناہ کیے ہوں گے, اپنے برزخی جسم کو جانور میں تبدیل کر دیا ہو شاید. تو میں تسبیح پڑھوں اور خدا سے کہوں خدا ہے میں یہ تسبیح دل سے پڑھ رہا ہوں تاکہ اس کے خون کے ذریعے سے جسم کے ذرے ذرے تک اس کا پیغام پہنچے, جسم کے اوپر بھی پہنچے اور اس روح پر بھی پہنچے جو برزخ میں مجھے ملنے والی ہے, جس کو نہیں معلوم میں جانور بنا چکا, جس کو نہیں معلوم زخم لگا لگا کہ میں خونی کر چکا ہوں. لہذا عرفا یہ جو مکاشفات ہوتے ہیں عرفا, اس میں بعض انسانوں کو جانوروں کی صورت میں دیکھتے ہیں, بعض اوقات انسانوں کو دیکھتے پورا جسم خون خون ہوا ہوا کٹا ہوا. تو مثلا یہ عرفا بعض اوقات جو مثلا خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں اپنے آپ سے پوچھتے ہیں, یہ جو اپنے آپ سے پوچھتے ہیں حقیقت اپنی باطن سے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ جو میں نے آدمی دیکھا اس کے پورے جسم کے اوپر چھلیوں سے زخم لگے ہوئے ہیں, یہ کس نے زخم لگایا؟ تو ان کو جواب ملتا ہے کہ یہ زخم اس نے گناہوں سے لگایا. اس کا کٹا ہوا جسم کسی اور نے نہیں کاٹا، اس نے خود گناہوں سے کاٹا. نعوذ باللہ کسی کو برہنہ دیکھتے ہیں تو سوال کرتے ہیں وہاں پر کہ یہ کیوں برہنہ ہے، تو کہتے ہیں اس نے اپنے آپ کو برہنہ کر لیا اپنے گناہوں کی وجہ سے. یہ انسان اپنی روح کو پاکیزہ کرنے کے لیے تسبیح کو دل سے پڑھیے، اور کہیے خدا ہے میرے جسم کو بھی تابع بنا دے اپنا اور میری روح کو بھی تابع بنا دے. ایسا نتیجہ کہاں پہ نظر آئے گا؟ مثال کے طور پر اگر ہم یہ کام کر گئے کہ اپنے جسم کو خدا کا تابع بنا گئے، کل صبح جب نماز کے لیے اٹھنے لگیں گے نا تو یہ جسم تیزی سے کھڑا ہو جائے گا، پھر میری روح کو اذیت نہیں کرے گا سوتا رہ کر. اور ہم لوگ اس طرح سے ہو جاتے ہیں. اب آپ نے دیکھا ہم خود دیکھتے باتوں کا چاہتے ہیں کھڑے ہو جائے نماز شب کے لیے یا نماز کے لیے، دیکھتے ہیں نہیں بھائی نیند اتنی شدید آ رہی ہے جسم کھڑا نہیں ہونے دے رہا، کہہ رہا میں تھکا ہوا. اب روح کہہ رہی ہے کہ کھڑے ہو نماز پڑھو، جسم کہہ رہا میں تھکا ہوا، اور جسم جیت جاتا ہے. یہ جسم کیوں جیت گیا؟ یہ جسم اس لیے جیتا ہے کہ یہ اللہ کا تابع نہیں ہے، یہ نفس کا تابع چل رہا ہے، یہ خواہشات نفسانیہ کا تابع ہے. تو میں تسبیح پڑھ کر خون کے ذریعے سے خدا کا پیغام اس جسم کے ذرے ذرے تک پہنچا دوں تاکہ یہ خدا کا تابع ہو جائے. تابع کر دوں سب. یہ تو چند جملات مانوی ترقی کے لیے مانوی. اب احتیاط کیا کیا کرنی ہے ہمیں عزداری کے دوران؟ عزداری بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت احتیاط سے کام کرنا چاہیے. اپنی عام زندگی میں بھی اور اس عزداری کے دوران بھی. اپنی عام زندگی کے اندر مثال کے طور پر ہم کیا احتیاط کرتے ہیں؟ بھائی جھوٹ منہ سے نہ نکلے، کیونکہ اگر جھوٹ زبان سے نکلا قیامت کے دن جھوٹا ہونا صفت شیطان. قرآن کریم فرماتا ہے کہ شیطان نے سب سے پہلے جھوٹ بولا حضرت آدم کے سامنے، ان کے سامنے قسم کھائی انی لکما من الناصحین، کہ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں. نصیحت نہیں کر رہا تھا، فریب کر رہا تھا. سب سے پہلے جھوٹ شیطان نے بولا. منافقت کس کا کام؟ منافقت شیطان کا کام. شیطان منافقت دکھاتا ہے. اگر کسی کے وجود میں جھوٹ کی عادت پڑ جائے، منافقت کی عادت پڑ جائے، قیامت کے دن شیطان کی صورت میں کھڑا ہوگا، محشر میں شیطان بن کر کھڑا ہوگا. لوگ کہیں گے شیطان آیا. شیطان نہیں تھا، انسان تھا، اس نے اپنے آپ کو شیطان بنا دیا. اگر عام زندگی میں جھوٹ بولنے پر، منافقت پر انسان شیطان بنتا ہے، پھر عزداری کے بارے میں کیا کرے؟ اگر عزداری میں میری زبان سے جھوٹ نکل گیا، مثلا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی عزداری میں جھوٹ کیسے نکل سکتا ہے؟ ہاں، اگر میں نے کوئی آیت غلط بتا دی، مجھے شک تھا کہ صحیح بتا رہا ہوں یا غلط، میں نے شک کے باوجود یہ سوچتے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے، میں نے غلط آیت پڑھ دی تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے یہ جھوٹ ہو گیا نا. اب یہ جو میں نے جھوٹ بولا ہے وہ بھی عزداری کے دوران، اب کیا ہوگا؟ اب اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. نہیں معلوم، شاید ممبر سے نیچے اترتے اترتے تک میری شکل تبدیل ہو چکی ہے، مجھے کیا پتا، میں تو آئینے میں جسم دیکھتا ہوں، وہ تو دیکھتا ہی نہیں. مثلا میں چاہ رہا تھا ایک حدیث پڑھوں، حدیث سمجھ میں نہیں ہے، آدھی پڑھی بھول گیا. اب لوگوں کے سامنے دو راستے ہیں، اعتراف کر لوں کہ باقی آدھی نہیں آتی، ایک راستہ ہے چلو آدھی بیان کر دوں، دیکھتا ہوں نہیں کچھ ایسی پوزیشن میں کچھ نہ کچھ کہنا ہے، اپنی طرف سے کچھ حصہ لگا کر معاملہ ختم کر دیا. یہ جھوٹ بولا ہے، اس کی سزا ہے. کیوں بولا یہ جھوٹ؟ اسی طرح واقعات کے اندر سید الشہداء کی واقعات تذکرہ کر رہا ہوں، کربلا کے واقعے کو تذکرہ کر رہا ہوں. میں نے کہا سید الشہداء نے یہ کہا، پتہ ہے کہ کہا تھا؟ کیسے پتہ ہے کہ کہا؟ کم از کم کام یہ کروں، لوگوں سے کہوں فلاں کتاب میں لکھا ہے، کم از کم کام یہ کروں. مثلاً یہ کہہ دو علامہ ذیشاندر جوادی صاحب نے یہ کہا، انہوں نے مجلس میں تذکرہ کیا کہ یوں کہا، میں تو نہ کہوں گا کم از کم، یا تو مجھے یقین ہو کہ سید الشہداء نے واقعا کہا. کوئی اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے میرے اور آپ کے پاس، کوئی اسٹینڈرڈ بنا، اس اسٹینڈرڈ کے تحت کام کرو. مثال کے طور پر آپ مسائل پڑھنا چاہتے ہیں، میں مسائل میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت علی اکبر کو برچی لگی، صحیح؟ اچھا معلوم ہے کہ لگی تھی یا نہیں لگی تھی؟ فرض فرمائے آپ نے یہ کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ لگی تھی، کیسے پتہ چلا؟ اگر آپ نے کسی مستند کتاب میں پڑھا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہاں لگی تھی. اگر کتاب میں نہیں پڑھا، آپ نے کہا نہیں لوگ کہتے ہیں، آپ کو خود کو یقین ہے کہ لوگ جتنی باتیں کر رہے ہیں سب صحیح ہیں؟ یہ آپ کا ذہن کہتا ہے کہ نہیں، ان میں سے بعض باتیں صحیح ہوتی ہیں بعض غلط ہوتی ہیں، تو پھر آپ کیسے یقین کر لیے کہ یہ کہاں ہوگا؟ آپ کوئی نہ کوئی کتاب تو رکھیے اپنے پاس، مثلاً کیا کریں، مثلاً کم از کم جو کتابیں اردو میں آپ کے پاس ترجمہ ہوئی ہوئی ہیں، مثلاً اس میں شیخ عباس قومی کی نفس المحموم، شیخ عباس قومی مورخ نہیں ہے لیکن محدث ہے، حدیث بیان کر، شاید وہ یہ کہ شیخ عباس قومی محقق نہیں ہے، مثلاً میرے اگر اساتذہ یہ سنیں کہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ شیخ عباس قومی کے اوپر اعتماد کریں، شاید میرے اساتذہ مجھے پکڑ لیں اور کہیں کہ تم تو جانتے تھے شیخ عباس قومی محقق نہیں ہے، وہ محدث ہے، تو تم نے ان لوگوں کے سامنے کیوں کہا کہ شیخ عباس قومی کافی ہے؟ میں نہیں کہہ رہا شیخ عباس قومی کافی ہے، کم از کم اتنے کے اوپر اتفاق کریں، کم از کم یہاں تک تو آئیں، کم از کم کام کیا کریں، مثلاً آیت اللہ اشتہاردی نے سوگ نامے آل محمد لکھا ہے، کم از کم روایت سوگ نامے آل محمد میں تو نظر آ جائے، اچھا آغا اشتہاردی نے کہا ہے کہ اس میں ساری روایتیں مستند نہیں ہیں، آپ کیا کریں، آپ پڑھنے لگیں تو کہتے ہیں آیت اللہ اشتہاردی نے سوگ نامے میں روایت لکھی ہے، آپ کا کام تو آسان ہو جائے، کم از کم جھوٹ تو نہ بولو، اگر میں نے اور آپ نے یقین سے کہہ دیا کہ مثلاً یوں کہا تو مشکل بن گئی، واقعاً کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ اچھا ایک راستہ تو یہ کہ یا تو آپ کو یقین ہو گیا کہ فلاں واقعہ ہوا ہے، اگر یقین نہیں ہوا ہے کسی کتاب میں دیکھیں، میں نے کچھ کتابیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی، ممکن آپ یہ کہیں میں نے فلاں ذاکر کی کتاب میں دیکھا تھا، آپ کو یقین ہے ذاکر صحیح کہتا ہے؟ اگر آپ یہ کہنا یقین سے نہیں کہہ سکتے، پھر اس کو کوٹ نہ کرو، پھر اس کو کوٹ نہ کرو، پھر اس کو نہ ذکر نہ کرو، مثلا آیت اللہ اشتہاردی کے بارے میں کم سے کم میرا جیسا آدمی یہ کہے گا بھائی آدمی جھوٹ نہیں کہے گا، جھوٹ نہیں کہے گا، تو اگر یہ روایت لکھ رہے ہیں تو کسی وجہ سے لکھی ہوگی، میں بھی اتنا ہی کہتی ہوں آیت اللہ اشتہاردی نے روایت لکھی کافی، شیخ عباس قومی نے اپنی کتاب میں یوں کہا اتنا کافی، کم از کم کام یہ کریں، مثلا کہتے ہیں بعض علماء یوں پڑھتے ہیں، البتہ پھر وہ عالم ہو پھر وہ ذاکر نہ ہو، ہمارے بعض الٹے سیدھے لوگ بھی مجلس کے اوپر بیٹھ کے کچھ نہ کچھ پڑھ دیتے ہیں، تو ایسا ہو کہ مرد اعتماد ہو، تو بس آپ کہیں بعض مرد اعتماد لوگوں نے یوں کہا، میں ایک دفعہ علامہ نقل کی ایک تقریر پڑھ رہا تھا، ان کی کوئی تقریر تھی جس کو لکھ لیا گیا تھا کتابی صورت میں مجموعہ تقاریر، ایک جگہ لگتا ہے کہ ان کے اوپر بہت دباؤ تھا ایک روایت پڑھنے پر، اور وہ روایت ان کے نزدیک صحیح نہیں تھی، علامہ نقل مشترک تھے، وہ روایت ان کے نزدیک صحیح نہیں تھی، تو میں نے دیکھا مصائب پڑھنے میں اس روایت کو پڑھنے میں مجبور ہوئے، کسی نے شاید بہت دباؤ کر دیا، اور کم از کم سات آٹھ دفعہ یہ بات کہی کہ گزشتہ علماء یہ پڑھتے تھے، ایک دفعہ بھی نہیں کہا میں پڑھ رہا، ہمیشہ بار بار یہ کہتے رہے قدیم زمانے میں علماء یہ روایت پڑھا کرتے تھے، بڑے بڑے علماء یہ پڑھتے تھے، اس طرح کر کے گزرتے رہے، اور باقی جگہ یہ نہیں کیا، اس جگہ یہ کام کیا، تو مجھے لگا کہ ان کے نزدیک یہ روایت صحیح نہیں تھی، تو انہوں نے دیکھا آخری طریقہ کار یہ ہے کہ میں دوسروں کے اوپر رکھوں اور کسی طریقے سے گزر جاؤں، کم سے کم میری زبان سے جھوٹ نہیں، بس ایک طریقہ کار یہ، تیسرا طریقہ کار کیا ہے، تیسرا طریقہ کار یہ ہے کہ بجائے یہ کہ آپ یہ کہیں کہ سید الشہداء نے کہا، کہیں گویا کہ یوں فرمایا، گویا کہ یوں فرمایا، کیا مطلب، یعنی زبان حال سے یوں کہا، کہا تو نہیں تھا، آپ کے ذہن میں مشکوک ہے پتہ نہیں کہا یا نہیں کہا، لیکن آپ وہ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو یوں کہیں کہ زبان حال سے یوں بیان کیا، تاکہ کوٹیشن نہ بنے، پھر وہ انورٹڈ کامس کے اندر کوٹیشن آ جاتی ہے، اس سے بچنے کے لیے کہیں کہ زبان حال سے یوں کہا، کم سے کم ایسا ہو کہ آپ کی زبان سے جھوٹ نہ نکلے، استعارتن تمثیل استعارہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں، اب مثلاً سب کی مثالیں عرض کروں آپ کی خدمت، مثلاً سید الشہداء حضرت اکبر کے سرحانے جب پہنچے تو یہ جملہ کہا، وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْأَفَا، اے علی اکبر، ہم اس کو اردو میں کئی طرح ترجمہ کر سکتے ہیں، اے علی اکبر تیرے بعد دنیا پہ خاک، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں اے علی اکبر تیرے بعد میرے دنیا سے کیا تعلق، اے علی اکبر تیرے بعد میرے لیے دنیا میں کچھ نہیں ہے، صحیح، یہ سارے ترجمے ہو سکتے ہیں، یہ جملہ مستند ہے، شیخ عباس قومی نے نفس المحموم میں لکھا ہوا ہے، اب جب یہ جملہ پڑھنے لگے نا ڈٹ کے پڑھنے، کہ سید الشہداء نے کہا، کوئی خوف نہیں، خطر نہیں ہے، کیوں، مستند جملہ، ہمیں پڑھنے میں کیا خطر، ایک جملہ مشہور ہے بہت مستند نہیں ہے. سب کون سا جملہ؟ مثلا حضرت علی اکبر جب جانے لگے تو سید الشہداء نے کہا بیٹا جب تک دشمن تک پہنچو پلٹ کے دیکھتے رہنا، تیرا چہرہ میں اپنی نظر میں رکھنا چاہتا ہوں. مشہور ہے جملہ، مستند نہیں ہے. تو میں کیا کروں؟ تو میں کہوں علماء یوں پڑھتے ہیں، مشہور ہے کہ سید الشہداء نے کہا، مشہور ہے کہ سید الشہداء نے کہا. صحیح. اچھا یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، مشہور جب میں مشہور کہتا ہوں تو اس کا مطلب برے صغیر نہیں ہے، مشہور نہیں. ایران میں بھی مشہور ہے، وہاں پر بھی مشہور ہے، کیونکہ بعض اوقات ایک چیز برے صغیر میں مشہور ہو جاتی ہے انتہائی غیر مستند ہوتی ہے. مثلا ایک انتہائی غیر مستند روایت کہ ایک عورت مثلا زیارت پہ جا رہی تھی اور وہ نہیں جا پاتی تھی، وہ کہیں پہ رکاوٹ پیش آئی، کسی نگہبان نے اس کو گرا دیا، وہ گر گئی، وہ بعد میں اچانک اس نے دیکھا کسی نے اس کو اٹھایا، اس نے پوچھا تو اٹھانے والا کون ہے، میں تیرے ہاتھ چھونا چاہتی ہوں. اس نے کہا کہ میں آپ مولا ابوالفضل عباس کا نام لیا جیسے کہ میں وہ میرے ہاتھ نہیں. انتہائی غیر مستند روایت تھی، جو پڑھنے والا ہے اس نے علماء کے سامنے اعتراف کیا کہ ہاں یہ میں نے غلطی سے کر دیا. صحیح. اب کوئی یہ کہیں یہ مشہور ہے لہٰذا میں پڑھ رہا ہوں، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اس کا تو غیر مستند ہونا ثابت ہوا ہے، پھر مشہور غیر مشہور کا کیا تعلق؟ جو روایت ثابت ہو گئی ہے کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہے، اس میں پھر مشہور کہہ کے نہیں پڑھ سکتے. جب غیر مستند ہے تو اس میں پھر مشہور غیر مشہور کیا ہے؟ ہاں ایک روایت مستند نہیں ہے، علماء پڑھتے ہیں، مشہور ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں مشہور روایت ہے، اس طرح پڑھ سکتے. مثلاً بعض روایتیں بیچ بیچ میں، ایک آدھ کتاب میں بھی ہے، مشہور بھی ہے، بہت مستند نہیں ہے، ایک آدھ کتاب میں. مثلاً سید الشہداء نے جب بنی اسد سے معاہدہ کیا تو ان سے کہا کہ مثلاً تین چیزوں میں خیال رکھنا، مستند نہیں ہے، بہت مشہور پائے کہ مستند ہو جائے، لیکن مشہور بھی ہے، ایک آدھ کتاب میں بھی ہے، پائے کہ مستند نہیں ہے. صحیح. تو ہم کیا کریں؟ احتیاطاً اس کو اسی طرح رکھیں جتنا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے پھر ایسا نہ کہیں کہ سید الشہداء نے یہ کہا، پھر آپ اس کو اسی ڈھنگ میں کہیں، لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، سارا معاملہ یہ لوگوں کو دھوکہ نہ دیں. ایسا نہ ہو جھوٹ زبان سے نکل آئے، ایسا نہ ہو جو مستند نہیں ہے وہ لوگ سمجھنے لگے مستند ہے. جب ممکن ہے کوئی یہ کہ بھائی ہم اتنی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں تو پھر ہم لوگوں کو رلا نہیں پاتے. ٹھیک ہے. مثلا کیا ہوتا ہے، مسائل پڑھتے وقت ذہن اسی میں الجھا رہتا ہے، صحیح ہے غلط ہے، صحیح ہے غلط ہے. شروع شروع میں ایسا ہوگا، اس کا حل کیا ہے؟ مثلا ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے اپنے مسائل کو ایک دفعہ چیک کر لیں، کون کون سی روایتیں پڑھنی ہیں. میں تو خود نہ تجربہ کار ہوں مجلس پڑھنے میں، تو بہت عرصے سے نہیں پڑھ رہا، لیکن مجھے یاد ہے جب پہلے دوسرے سال میں نے عشرہ پڑھنا تھا تو مصائب کی روایتیں لکھ کر اپنے سامنے رکھ لیتا تھا کہ بھائی مصائب جو بھی پڑھنے ہیں حضرت علی اکبر کے معاملے میں یہ 10 روایتیں ہیں، ان میں سے پڑھنا، گیارہویں نہیں پڑھنا، پھر اپنی طرف سے کچھ نہیں کرنا. اس لیے مصائب پہلے سے طے کرنے ہیں اپنے دماغ کے اندر کہ بھائی جو مصائب پڑھنے ہیں ان میں یہ روایتیں ہیں، یہ جملات ہیں. البتہ بعض جملات آپ اپنے بیان کے ڈال سکتے ہیں. مثلا کیا کرنے، تجربہ سر آپ کی خدمت میں مسئلہ ہوا تو اگر انسان پھنس جاتا ہے نا مصیبت میں، حضرت قاسم کی مہدی پر بڑا بڑا پرانا جھگڑا، حضرت شیخ مطاری نے قبول نہیں کیا کہ مہدی نہیں ہے، قدیم زمانے جھگڑا چلا رہا ہے. ایک دفعہ کہیں مجھے بہت مصیبت میں پھنس گیا کہ مہدی کا کچھ تو پڑھنا پڑے گا، گرو کہے گا محمد والا